بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی مواعظ میں سے ایک واعظ یوم حساب سے پہلے محاسبہ کی ضرورت اسے پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے. اللہ جل شانہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس واعظ میں جو باتیں کہی ہے اسے صحیح طرح سے سمجھ کر اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كتب الى بعض اماله فكان في آخر كتابه أن حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد مرجئه إلى الرضاء والغبطة ومن ألهته حياته وشغلته سيئاته عاد مرجئه إلى الندامة والحسرة فتذكر ما توعد به لكي تنتهي أما تنتهى عنه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أما بعد فألزم الحق يبين لك الحق منازل أهل الحق ولا تقضي إلا بالحق والسلام. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه نے اپنے بعض گورنروں کو ایک خط لکھا اور اس کے آخر میں تھا کہ کشائش کے زمانے میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو سختی کے حساب سے پہلے. جو شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے گا جب شدت اور سختی کا وقت آئے گا تو اس کا انجام رضاء الہی اور غبطہ کی شکل میں نکلے گا, اور جس کو اس کی زندگی نے غافل کر دیا اور اس کی برائیوں نے اس کو مشغول رکھا تو جب اس کا انجام نکلے گا تو نہایت ندامت اور حسرت کا انجام ہوگا. بس جو نصیحت تم کو کی جا رہی ہے اس پر غور کرو تاکہ جس چیز سے رکنا چاہیے اس سے تم باز رہ سکو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو خط لکھا, فرمایا کہ حق کو لازم پکڑو, حق تمہارے لیے اہل حق کے منازل واضح کر دے گا اور کوئی فیصلہ حق کے بغیر نہ کرنا. والسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی تلقین کرنا, تو یہاں پر یہ دو خطوط جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تو اپنے کسی گورنر کو لکھا جس میں یہ نصیحت کی کہ کشائش یعنی آسودہ حالت میں جب ہو اور زمانہ آسودہ حالی کا ہو تو اس وقت اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو, یعنی جب کوئی پریشانی کوئی سختی اور آخرت میں پہنچنے سے پہلے جو زندگی تمہاری ہے یہ گویا کہ کشائش اور آسودہ حالی ہے, تو اس وقت محاسبہ کر لیا کرو اپنے آپ کا, یعنی اپنی زندگی کا جائزہ اور اپنے اعمال وغیرہ کا حساب کر لیا کرو قبل یہ کہ کل قیامت کے دن شدت سے حساب لیا جاوے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمہیں پہنچنا پڑے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے وے. اور دوسری نصیحت اور دوسرا خط انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا جس میں یہ لکھا تھا کہ حق کو لازم پکڑو, کہ ہر حالت میں حق کو لازم پکڑو, حق کو لازم پکڑو گے تو اہل حق کے منازل واضح کر دے گا. تو جو شخص حق کو لازم پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق کو لازم پکڑنے کی وجہ سے جو اہل حق ہے ان کے منازل کو اس کے سامنے واضح کر دے گا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص حق کو لازم پکڑے اور اہل حق کی منزل جو ہے اس تک نہ پہنچ پائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو حق والوں تک پہنچنے کے لیے یہی راستہ ہے کہ حق کو لازم پکڑے. تو جو شخص حق کا متلاشی ہوگا تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے حق والوں تک پہنچائے گا. پھر آگے فرمایا کہ کوئی فیصلہ حق کے بغیر نہ کرو, اور پھر سلام کے ذریعے سے خط کو ختم کیا. تو آگے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ کو نماز کی تلقین کرنا, تو کئی بار یہ مضمون آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گورنروں کی اور اپنے ماتحتوں کی بڑی فکر رہتی تھی, اور وقتاً فوقتاً انہیں خطوط لکھتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے. تو اسے یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ تعالی نے ذمہ داری دے رکھی تھی امیر المؤمنین کی, تو اس ذمہ داری کو صحیح طرح سے نبھانا اور اس کے حق کو ادا کرنا اس کے بڑے فکر مند تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ مجھے اس منصب پر اللہ تعالی نے کھڑا رکھا ہے تو کل قیامت کے دن مجھے بھی اس کا حساب دینا ہوگا, اور مجھے اللہ تعالی پوچھیں گے تبھی تو جو ان کے ماتحت تھے ان سب کی فکر رکھتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کے دو خطوط ہیں. حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حکام صوبے داروں اور دوسرے ایسے لوگ جو حکومت میں دخیل ہوتے تھے ان کو وقتاً فوقتاً نامہ گرامی لکھتے رہتے تھے, ان کو نصیحت فرماتے رہتے تھے اور تنبیہات فرماتے تھے. مؤتہ امام مالک میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا تھا کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حافظ علیہا حافظ علی غیرہا ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع. میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے, جو شخص اس کی محافظت اور پابندی کرے وہ دین کے دوسرے کاموں کی بھی پابندی کرے گا, اور جو شخص اس میں لاپرواہی کرے گا اور اس کو ضائع کرے گا وہ دین کی دوسری باتوں کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا. تو میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے, جو شخص اس کی محافظت اور پابندی کرے وہ دین کے دوسرے کاموں کی بھی پابندی کرے گا, اور جو شخص اس میں لاپرواہی کرے گا اور اس کو ضائع کرے گا وہ دین کی دوسری باتوں کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا. اس کے بعد اسی خط میں نماز کے اوقات تحریر فرمائے ہیں کہ فلا فلا وقت نماز پڑھا کرو. تو اپنے گورنر کو صحابہ کو خط لکھ رہے ہیں اور نماز کی تاکید کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کے اوقات بھی بیان کیے, حالانکہ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ صحابہ کو تو نماز کا وقت تو پتہ ہے, ایسا تو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہے ہو اور آپ کو نماز کا وقت بھی پتہ نہ ہو. تو حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طویل مدت تک رہے ہیں, اور انہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اچھی طرح علم ہے. چند صحابہ جو بہت شدت سے روایتیں کرتے ہیں ان میں ایک نام حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے, اس کے باوجود ان کو اس معاملے میں خط لکھ رہے ہیں تاکہ حکومت کی ذمہ داریوں, اس کی مصروفیات اور اس کی مشغولیت کی وجہ سے کسی قسم کی سستی اور تہاون پیدا نہ ہو جائے. تو اس کے باوجود نماز کے اوقات تحریر کر کے بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز میں حکومت کی اور جس انداز میں لوگوں کی تربیت کی, تو بڑے ہوشیار عقل مند تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ساتھ ایک واقعہ احادیث کی کتاب میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا. تو جب وہ آئے اور دروازے کو دستخ دی تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی, تو السلام علیکم وغیرہ کہہ کر کے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ دروازے کو کھٹکھٹایا, پھر بھی اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. تیسری بار دروازے کو کھٹکھٹایا, پھر بھی کوئی آواز نہیں آئی. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کہ جب کسی کے یہاں جانا ہو اور دروازے کو کھٹکھٹایا جاوے تو ایک مرتبہ کھٹکھٹائے, اگر جواب نہ ملے تو دوسری بار کھٹکھٹائے, جواب نہ ملے تو تیسری بار کھٹکھٹائے, اور تیسری بار پر بھی اگر جواب نہ ملے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ وہاں سے پھر چلے جاوے. اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بہت سی مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں جو شخص موجود ہیں اور پتہ بھی ہو کہ ممکن ہے کہ گھر میں ہو, مثلا لائٹ آن ہے یا جوتے وغیرہ نظر آئے دروازے سے, تو گھر کے مالک کو پورا اختیار ہے کہ وہ دروازے کو کھولے یا نہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دروازے کو کھٹکھٹائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر میں جو ہے اس کو دروازہ کھولنا لازمی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ تو گھر کا مالک ہے, وہ جب چاہے دروازے کو کھول سکتا ہے, کسی مصروفیت میں ہو, مشغولیت میں ہو اور اس وجہ سے اس نے دروازہ نہ کھولا. تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں برا نہیں منانا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا, دروازے کو نوک کیا, اس کے باوجود اس نے دروازہ نہیں کھولا. تو عام طور پر لوگ اس معاملے میں بڑی غلط فہمیوں کی شکار ہوتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا, دروازے کو نوک کیا تو اندر میں جو شخص ہے اس کے لیے دروازوں کو کھولنا ضروری ہے, اور نہ کھولا تو لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے اور قطع تعلق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. حالانکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں تو صرف دروازے کو دستخط دینا ہے, کھٹکھٹانا ہے, اندر والا اگر جواب نہ دے تو وہ اس کا خود کا عمل ہے اور خود مختار ہے. تو جب حضرت عبد موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے تین بار دروازے کو کھٹکھٹایا اور اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو وہاں سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ممکن ہے کہ گھر میں مصروف تھے تو ان کا ذہن نہیں گیا کہ دروازے کو کوئی کھٹکھٹا رہا ہے. تو کسی نے پھر تاخیر سے اطلاع کی ہوگی کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ابھی آ کر کے چلے گئے, تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلا بھیجا کہ ان کو فوراً یہاں لے آؤ. تو جب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, ان کو تنبیہ کی کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم آئے نہیں. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آیا تھا اور میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا, تو دوسری بار میں نے ایسا کیا پھر بھی جواب نہیں ملا, تیسری بار میں نے کیا پھر بھی جواب نہیں ملا, تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق وہاں سے میں چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مرتبہ اجازت طلب کی جاوے, اگر جواب نہ ملے تو وہاں سے چلے جاوے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو تو تم اس پر گواہ کو قائم کرو ورنہ میں تمہاری خبر لوں گا. ظاہر کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کوئی چھوٹے صحابی نہیں ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سبق سکھانا چاہ رہے تھے کہ اگر کسی نے محض اپنی رائے کے مطابق کوئی بات کہہ دی ہو یا اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کر دی ہو تو ایسے لوگوں کو اس طرح سے کرنے سے روکنا چاہے. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات اپنی طرف سے ایسے ہی بنا لی ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن حضرت عمر نے باوجود یہ جاننے کے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری ایسی بات اپنی طرف سے کبھی بھی نہیں کر سکتے اور خاموخا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کر سکتے, پھر بھی یہ رویہ اختیار کیا اپنی حکومت میں یہ بات مشہور کرانے کے لیے کہ میرے سامنے اور میری حکومت میں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات نہیں کہہ سکتا اور اگر کرے گا تو اس کی اس طرح سے میں پکڑ کروں گا. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفت کی اور ان کی پکڑ کی اور کہا کہ تم اس پر گواہ لے آؤ. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فکر مند ہو گئے کہ میری خیر نہیں ہے اس سے کہ اگر کوئی نہ ملا ممکن ہے کہ میں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث فرماتے ہوئے سنا ہو, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کس کو میں لے جاؤں گا. تو اپنی اسی فکر میں تھے کہ مسجد میں جب جانا ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت کو انہوں نے دیکھا, تو لوگوں نے دیکھ کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ بڑے پریشان لگتے ہو. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے. تو وہاں جو صحابی تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ اس مسئلے کے لیے ہم میں سے جو سب سے چھوٹا ہے عمر میں اسے آپ کے ساتھ جانا چاہیے, تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کو دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو جاوے گا کہ جب چھوٹا صحابی عمر میں اس مسئلے کو اور اس حکم کو جانتا ہے تو اس سے عمر میں جو بڑے ہوں گے وہ تو ضرور اس حکم کو جانتے ہوں گے, اس لیے کہ بات بہت مشہور ہو چکی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اجازت طلب کرنے کا حکم دیا ہے, اور اگر کوئی نہ آئے دروازے پر, دروازے کو نہ کھولے تو پھر وہاں سے چلے جاؤے. تو پھر اس حالت میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مجلس میں سب سے چھوٹے صحابی تھے ان کو لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے, تب جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو مانا. تو اصل یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وجہ سے پیش نہیں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خامخواہ کی پکڑ کرے یا ان کو پریشانی میں مبتلا کرے. ان کو جو حکومت چلانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا تھا اس کے مطابق انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بہتر طریقہ ہے لوگوں میں یہ بات باور اور مشہور کرانے کے لیے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات نہیں کہہ سکتا, اگر کوئی کرے گا تو میں ضرور اس کی پکڑ کروں گا اور میری خدمت میں اس کو اس طرح سے کسی گواہ کو پیش کرنا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جب لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوگی کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی کے ساتھ حضرت عمر نے ایسا کیا, تو کسی کے دل میں اگر چور چھپا بھی ہوا ہو کہ مجھے ایسی بات غلط کہنی چاہیے تاکہ میری منشا کے مطابق, میری خواہش کے مطابق میں کچھ کام کر سکوں, تو دوبارہ وہ سوچے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاحیت دی تھی. تو یہاں پر بھی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ رہے ہیں کہ نماز سب سے اہم حکم ہے شریعت مطہرہ کا, اور ساتھ میں نماز کے اوقات بھی لکھے. حالانکہ پتا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے اوقات معلوم ہوں گے, لیکن گورنر ہونے کے حساب سے ممکن ہے کہ مصروفیت مشغولیت کی وجہ سے نماز میں سستی کرے یا تاخیر کر دے, اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشائش کے زمانے میں اپنے محاسبہ کی ضرورت. یہ خط جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں ان میں سے پہلا خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک عامل کو یعنی حاکم اور گورنر کو لکھا, اور اس میں بہت ساری باتیں تحریر فرمائی تھی. اس کے آخر میں یہ تحریر فرمایا کہ کشائش کے زمانے میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو جبکہ تم پر پکڑ دھکڑ کرنے والا کوئی نہیں. تو جب کوئی پکڑ دھکڑ کرنے والا نہیں تو اپنا محاسبہ کر لیا کرو, اور تمہیں کسی سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں, اس وقت اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو سختی کے حساب سے پہلے. سختی کا حساب ہے قیامت کے دن کا حساب. تو انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے قبل یہ کہ قیامت کا دن آوے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا پڑے اپنا محاسبہ کرنا چاہے, اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جب محاسبہ کرے گا تو اس کے بہت سے فوائد ظاہر ہوں گے اور جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو اگر یہ نہیں کرے گا تو کبھی بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانا اور زندگی کو اچھی بنانا اس کی سوچ اور اس کی فکر پیدا نہیں ہوگی. تو زندگی میں تبدیلی لانے کا بہت ہی مؤثر اور کار آمد طریقہ یہ ہے کہ اپنا حساب کرے, محاسبہ کرے. جو محاسبہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے سامنے جو کھوٹ ہے اور جو اچھائی اور برائی ہے وہ سامنے نظر آئے گی, اور اس کے مطابق پھر فکر رکھے گا اپنی. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فقرہ عام طور پر مشہور ہے کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جاوے. تو فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. یہی مطلب ہے اس جملے کا بھی کہ شدت کا حساب پیش آنے سے پہلے پہلے کشائش, نرمی اور فراخی کے زمانے میں اپنا حساب کیا کرو. محاسبہ سے پہلے محاسبہ کے فوائد. اس کے بعد فرمایا جو شخص شدت کے زمانے سے پہلے پہلے کشائش کے زمانے میں اپنا حساب کر لیتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا حساب ہوگا تو اس کا نتیجہ رضا اور غبطہ کی شکل میں نکلے گا. تو جو اس طرح سے شدت کے حساب سے پہلے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حساب دینے سے پہلے اس دنیا میں جو اپنا خود کا حساب کر لیا کرے گا تو قیامت کے دن جو ہے نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ رضا اور غبطہ کی شکل میں نکلے گا, یعنی اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور لوگوں کو اس کی حالت پر رشک کرنا آنا, رشک آنا. تو کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پائے گا اور لوگ اس کی حالت کو آخرت میں دیکھ کر کے رشک کریں گے کہ کاش کہ میں اس کی جگہ پر ہوتا. اس کی حساب کو قیامت کے دن دیکھ کر حق تعالیٰ شانہ کی رضامندی کا اعلان ہوگا, اور محشر کے لوگوں کو اس شخص پر رشک آئے گا کہ ایک کاش ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جاتا تو یہ اس کے فوائد کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے اس شخص سے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ چونکہ سب بندوں کے سامنے اس کا حساب کریں گے تو لوگ دیکھ کر کے رش کریں گے کہ کاش کہ میں اس کی جگہ پر ہوتا. اپنا محاسبہ نہ کرنے والوں کا انجام, جو شخص ایسا ہوتا ہے جو شخص ایسا ہوتا ہو کہ زندگی اس کو غافل کر دے اور اس کی سیئات برائیاں اس کو مشغول رکھے تو اس کا نتیجہ ندامت اور حسرت ہوگا. قیامت کے دن ایسا آدمی پشیمان ہوگا اور حسرت اٹھائے گا. قرآن کریم میں فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین, ہائے افسوس اس پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں, تفرید کی اور میں تو تھا ہنسی مذاق سمجھنے والوں میں سے. یعنی کہ قیامت کا دن, قیامت کا حساب ہنسی کھیل ہے. تو ایک بات تو یہ تحریر فرمائی اور دوسری بات یہ تحریر فرمائی کہ جس چیز کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس پر غور و فکر کیا کرو تاکہ جن چیزوں سے رکنا چاہے تم ان سے رک سکو اور باز رہ سکو. تو جو شخص اپنا حساب نہیں کرتا اور محاسبہ نہیں کرتا دنیا میں تو اس کا انجام برا ہوگا کل قیامت کے دن, اور کل قیامت کے دن ہائے واویلا کرے گا اور حسرت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. تو ایسے شخص کو اس کی برائیاں ظاہر ہے کہ اس دنیا میں گھیر لے گی, تو محاسبہ ہی کے ذریعے سے اپنی برائیوں کے بارے میں وہ سوچ سکے گا اور اس کی تلافی کرنا توبہ استغفار وغیرہ کے ذریعے سے وہ کر سکے گا. اور پھر آگے یہ بات فرمائی کہ جس چیز کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس پر غور و فکر کیا کرو تاکہ جن چیزوں سے رکنا چاہے تم ان سے رک سکو اور باز رہ سکو. محاسبہ اور نصیحت حاصل کرنا, تو ایک ہے محاسبہ اور دوسرا ہے نصیحت حاصل کرنا. ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا نامہ اعمال لے کر, اپنے عمل کے دفاتر لے کر پیش ہونا ہے اور اپنا حساب کروانا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفع نقصان کا میزانہ آج ہی نکالے. تو اپنے عمل کے دفاتر لے کر پیش ہونا ہے اور اپنا حساب کروانا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفع و نقصان کا میزانیہ آج ہی لگا لے. روز کے روز کا حساب, اکابر رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ روز کا روز حساب لگاؤ. عشاء کی نماز کے بعد جب لیٹنے لگو تو تھوڑا سا وقت اس کے لیے مقرر کرو, صبح سے لے کر شام تک جو کچھ ہم نے کیا ہے, کتنے لمحات ہم پر گزرے ہیں اور ان لمحات کو ہم نے کس مصرف پر خرچ کیا, اچھے کام پر خرچ کیا ہے یا برے کام میں یا لا یعنی کام میں. تین ہی شکلیں ہو سکتی ہے, تو تین شکلیں ہوگی, اچھا کام, برا کام یا لا یعنی. اگر اچھے کام میں خرچ کیا ہے تو شکر کرو اور کہو اللہم لک الحمد و لک الشکر. لیکن پھر یہ بھی سوچ لو کہ جو اچھے کام کیے ہیں جیسے کرنے چاہیے تھے ویسے ہی کیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کرنے کی توفیق دی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرے, اور ساتھ میں بھی سوچ لیا کرے کہ جس طرح سے اس اچھے کام کو کرنا چاہے اس طرح سے کیا ہے یا نہیں, ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. کیونکہ حق تعالیٰ شانہ کی عبادت کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا, اور حق تعالیٰ شانہ کی عبادت کا حق کس سے ادا ہو سکتا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا میں نے حق ادا کرنے کی کوشش بھی کی ہے یا نہیں, اصل یہ سوچنا ہے, یہ نہیں کہ میں نے حق ادا کیا ہے یا نہیں, اس لیے کہ کوئی بھی ادا تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو یہ سوچنا چاہے کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کی صحیح اور کوشش بھی کی ہے یا نہیں. اگر کوشش کی ہے تو اس پر شکر بجا لاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. پھر ان نیک اعمال بجا لانے میں جتنی کوتاہیاں, لغزشیں اور غفلتیں ہوئی ہیں ان پر توبہ استغفار کرو. تو ظاہر ہے کہ جب سوچے گا ان نیک اعمال کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیک عمل کرنے کی توفیق دی, تو جب سوچے گا کہ آیا اس کو صحیح طرح سے انجام بھی دیا ہے نہیں یا نہیں, تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ بہت کوتاہی پائی گئی, جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے نہ کر سکا, تو اس پر پھر توبہ اور استغفار کرے. ایک ہی چیز پر شکر بھی ہے اور استغفار بھی, تو گویا کہ ایک ہی چیز پر شکر کر رہا ہے اور استغفار بھی. شکر تو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان اوقات کو نیک کام میں مشغول کر دیا, اللہم لک الحمد و لک الشکر. نیکی کی توفیق پر شکر. ہمارے ایک بزرگ ہیں جو بہت زیادہ اچھی قسم کی انگریزی جانتے ہیں، انہوں نے میرے رسائل کا ترجمہ کیا ہے، اب بھی وہ اس کام میں مشغول رہتے ہیں، تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں، اور ان کے انگریزی ترجمہ کی ایک جلد چھپ چکی ہے، 3 دن پہلے میرے پاس آئے تھے اور اتنا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے بہت ہی اچھے کام میں لگا دیا، خالص لوجہ اللہ وہ اس کام کو کرتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی ستائش نہیں، ممنون تو مجھے ان کا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنی ممنونیت کا اظہار کر رہے تھے کہ کچھ پوچھو نہیں، مالک کی طرف سے نیک کام کی توفیق مل جانا اور کسی اچھے کام میں ہمیں لگا دینا یہ کوئی معمولی احسان نہیں، اللہ تعالیٰ کا تو اس پر شکر کرو، دوسرا یہ کہ ہمارے اس کام میں جتنی کوتاہیاں، لغزشیں اور غفلتیں ہوئی ہیں اور جیسا ہمیں کرنا چاہیے تھا ویسا بن تو کیا پڑتا، ہم نے کوشش بھی نہیں کی، اس پر استغفار کیا جاوے۔ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بغیر گناہ کے ایک گھڑی بھی ہم پر نہیں گزری، دل کی حاضری کے ساتھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ایک بھی عبادت کی ہو۔ زندگی میں کوئی عبادت تو ایسی ہو، زندگی میں ایک عبادت تو ایسی ہوتی جو میں نے دل کی حاضری کے ساتھ ادا کی ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، یعنی وضو کو بھی عبادت سمجھ کر کرے کہ یا اللہ میں ظاہر کو پاک کر رہا ہوں تو میرے باطن کو بھی پاک کر دے، ایسا وضو کرے کہ پانی سے صرف ظاہری اعضاء پاک نہ ہو بلکہ اس کا باطن بھی پاک ہو جائے، دھل جائے، ایسے وضو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کرنے ہی سے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ خیر یہ گفتگو دوسری طرف چل پڑے گی، میں تو دوسری حدیث سنا رہا تھا کہ من توضأ وضوئی هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه، اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور ان 2 رکعتوں میں اپنے نفس کے ساتھ باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان 2 رکعتوں کی برکت سے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 رکعت پر جنت کا وجوب۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ۔ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤمن بندہ اچھی طرح وضو کر لیتا ہے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور اپنی ذات سے نماز کی طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ ان 2 رکعت کی برکت سے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعتیں ایسی پڑھے کہ اپنے نفس سے باتیں نہ کرے بلکہ اللہ سے باتیں کرے، کیا کبھی ہم نے ایسی نماز پڑھی ہے؟ کبھی قصد بھی کیا؟ طالب علم شیخ سے حدیث پڑھ رہے تھے تو یہ حدیث آئی، طالب علم نے کہا کہ حضرت ایسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ تو آج کل بھی بہت سی ایسی باتیں جو بزرگان دین کے متعلق بیان کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں شیطان ہی بات ڈالتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ہم سے یہ باتیں بند نہیں پڑے گی اور ہم ایسے کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ زمانہ خیر کا دور تھا اور یہ زمانہ شر کا اور برائیا کا، تو اس وجہ سے پہلے ہی وہلے میں ہم اس قسم کے اچھے کام کو سوچنے کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو کب پھر وہ کام کرنے کے اوپر ہم آئیں گے اور کب ان کاموں کو ہم اہمیت دیں گے؟ تو یہاں پر بھی اس طالب علم نے اس طرح سے شیخ سے پوچھا کہ ایسی نماز کون پڑھ سکتا ہے، کہ ایسی نماز ہو کہ اچھی طرح سے وضو کرے اور بالکل دل اور دماغ سے نماز میں متوجہ ہو اور ادھر ادھر کا خیال نہ آنے دے، کیا تم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ شیخ نے فرمایا کبھی قصد بھی کیا ہے؟ شیخ نے جواب میں فرمایا کہ کبھی تم نے ارادہ بھی کیا ہے کہ ایسی نماز ہمیں پڑھنی چاہے؟ افسوس اس پر نہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو یا نہیں، افسوس اس پر نہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو یا نہیں، یا تم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ماتم تو اس کا ہے کہ تم نے کبھی اس کا قصد بھی کیا۔ تو جو اچھے لوگوں کے بارے میں باتیں ہم تک بیان کی جاتی ہے تو اس سلسلے میں بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ کیا کبھی ہم نے قصد بھی کیا کہ اس طرح سے کچھ اچھے کام کرے، یا پورے اس طرح سے نہیں تو کم سے کم تھوڑی بہت ہم کوشش کرے اور قصد کرے، یہ اصل سوال ہمیں اپنے آپ کو کرنا چاہیے. تو ماتم تو اس کا ہے کہ تم نے کبھی اس کا قصد بھی کیا کہ آج مجھے ایسی نماز پڑھنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مصداق ہو جائے. قصد تو کرو. تو شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی حاضری کے ساتھ ایک بھی عبادت نہیں کی, اس پر استغفار کرو. تو یہ بتلا رہے ہیں کہ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن عبادت کے بارے میں جب سوچتے ہیں کہ یہ نیک کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق دی, کیا اس نیک کام کو صحیح طرح سے بھی کیا ہے یا نہیں, تو جب سوچے گا تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ اس میں بہت کوتاہی پائی گئی. تو یہ حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بھی عبادت نہیں کی اس پر استغفار کرو, یعنی دل کی حاضری کے ساتھ ایک بھی عبادت نہیں کی اس پر استغفار کرو. یا اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے آپ اپنی رحمت کے ساتھ اس کا تدارک فرما دیجئے. ایک بزرگ کی دعا, ایک بزرگ دعا کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اصنع بما انت اہلہ ولا تصنع بنا ما نحن اہلہ, یا اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جو آپ کے شایان شان ہے, وہ معاملہ نہ کیجئے جس کے ہم لائق ہیں. تو یہاں پر بھی یہ جب باتیں بتلائی جاتی ہے کہ نیک اعمال وغیرہ کے بارے میں سوچنا چاہے کہ کیا میں نے اس عمل کو اچھی طرح سے کیا ہے یا نہیں, تو یہ اس وجہ سے نہیں سوچنے کو کہا جا رہا ہے کہ اگر نیگیٹو نتیجہ نکلے تو بس اس عمل کو چھوڑ دو. بہت سی مرتبہ لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں کہ نیک عمل کے بارے میں جب سوچتے ہیں کہ میرے نیک عمل تو بہت برے ہیں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے, تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ نیک عمل کیوں کروں پھر, اس لیے کہ وہ تو قبول ہی نہیں ہونے والے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ نیک عمل میں جو کوتاہی ہمیں نظر آوے, اس کوتاہی کو نظر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے کہ اللہ کوتاہی کے ساتھ بھی یہ تو عمل کیا ہے میں نے, تو اس کو صرف قبولیت سے نواز, تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے, نہ یہ کہ عمل کے بارے میں فخر اور غرور میں مبتلا ہو کہ میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں, اس لیے کہ یہ تو ایک عابد اور اللہ تعالیٰ کی صحیح معنی میں عبادت کرنے والے کی شان اور اس کا حال نہیں ہوتا. تو یہ فرمایا ان بڑے بزرگ نے کہ اسنا بنا بنا ما انت اہلو ولا تصنع بنا ما نحن اہلو, یا اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جو آپ کے شایان شان ہے, وہ معاملہ نہ کیجئے جس کے ہم لائق ہیں. صفر کا تجزیہ کر کے بھی اگر کوئی صفر بن سکتا ہے ہم تو وہ بھی نہیں ہے. تو اپنے بارے میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ صفر زیرو کو بھی اگر اور زیادہ حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تو وہ حصے بھی ہم نہیں ہو سکتے, یعنی اتنی کمائی گی اور اتنی کمی ہمارے اعمال اور عبادات میں. اگر آپ ہمارے ساتھ ہم جیسا معاملہ کریں گے تو پھر کیا بنے گا؟ ہم نے اپنی شان کے مطابق کیا, آپ اپنی شان کے مطابق کیجئے. ہم نے عمل کیا اپنی شان کے مطابق, اپنی اہلیت اور نالائکی کے مطابق, اور آپ اس پر رضا مرتب فرمائیے اور اس پر جزا عطا فرما دیجئے. اپنے شایان نشان ہمیں نہ دیکھیے بلکہ اپنے کو دیکھیے. تو جب اپنی کوتاہی عمل پر توبہ و استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اس ندامت اور استغفار کی وجہ سے حق تعالیٰ شان ہوں ہماری اس کمی کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیں گے گناہوں کی گندگی. اور اگر ہمارا وقت معصیت میں گزرا تو یہ تو جب محاسبہ کرے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اچھے کام میں ہمارا وقت گزرا ہے. اگر گناہوں میں گزرا اور معصیت میں گزرا, نافرمانی میں گزرا, تو اس کے یہ معنی سمجھو کہ ہم نے سفید کپڑوں پر گندگی لگائی. صبح کو اٹھے تھے تو کپڑے سفید تھے, شام ہوئی تو جگہ جگہ بول برات کی گندگی اور نجاست کی داغ دبے لگے ہوئے تھے اور ہم سے بدبو آ رہی ہے. اب اس کا علاج یہی ہے کہ جلدی سے صابن لو اور اس گندگی کو دھو لو. سونے سے پہلے پہلے گناہوں کی گندگی کو اپنے دامن ایمان پر رہنے نہ دو, باقی نہ چھوڑو, کیونکہ سونا مرنے کے مشابہ ہے. سونے سے پہلے پہلے اپنے دامن ایمان کو صاف کر لو, داغ اور دبوں کو دور کر لو, اور ایک دو آنسو بھی ان آنکھوں سے نکل جائے تو یہ گناہوں کے لیے ایسے ہی کام دیتے ہیں جیسے کہ تیزاب سے رنگ اتر جاتا ہے, دھبے دور ہو جاتے ہیں. گناہوں کی گندگی سات سمندروں سے بھی نہیں جاتی. اس لیے کہتے ہیں کہ گناہوں کی گندگی کو تو گندگی کو سات سمندر نہیں دھو سکتے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ گناہوں کی گندگی سات سمندروں سے بھی اگر دھونے کی کوشش کرے تو وہ گندگی ختم ہونے والی نہیں ہے, لیکن آنکھوں کے آنسو کا ایک قطرہ بھی نکل آئے تو تمام گناہوں کی گندگی کو دھو ڈالتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ میں شاعری کر رہا ہوں، شاعری نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. حدیث شریف میں ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیت کذا وکذا تعنی قصیرة فقال تعنی قصیرة فقال لقد قلت کلمة لو مزج بها البحر لمزجته. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں میرے منہ سے نکل گیا کہ اتنی سی تو ہے. تو حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اتنی سی تو ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اتنی سی ٹھنگنی ہے، یعنی ہاتھ کا ہی اشارہ کیا تھا اور صرف اتنا ہی کہا تھا زبان سے کہ اتنی سی تو ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اس کی سیاہی کو سات سمندر بھی نہیں دھو سکتے. ٹھیک، تو یہ گناہ اس یعنی غیبت کرنے کا اتنا سنگین کہ سات سمندر بھی اس کو دھو نہیں سکتے. شاعری نہیں کر رہا، صحیح بات کر رہا ہوں، گناہوں کی گندگی سمندر سے بھی دور نہیں ہو سکتی، ہاں آنکھوں کے پانی سے دور ہو سکتی ہے، اور آنکھوں کا پانی نہ آئے تو اس کا بھی علاج فرما دیا کہ اگر تم رو نہ سکو تو رونے والی شکل ہی بنا لو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رو نہ سکو تو رونے سے گناہ فوراً دھل جاتے ہیں، تو رونے سے شکل بنا لو. رونا تو بعض دفعہ اختیاری نہیں ہوتا، لیکن رونے والوں کی شکل بنا لینا تو مشکل نہیں ہے. تو بہت سے لوگ اس کو بھی سوچ کر کے بعض مرتبہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجمع میں دل سے سب دعا کر رہے ہیں لیکن میرے آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے ہیں. تو یہ بھی کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اصل تو رونے کی کوشش کی جاوے، لیکن رونا خود کے اختیار میں نہیں ہوتا. رونا کبھی بے اختیار نکل آتا ہے، اور کبھی کتنا ہی پریشان کن بات کسی کو کہے یا تکلیف دہ بات کسی کے سامنے کرے، اس کے دل پر اس کا اثر تو پڑے گا، لیکن چونکہ آنسو اس کے اختیار میں نہیں ہے، آنسو نہیں نکلیں گے. ٹھیک، تو کم سے کم آنسو اور رونے کی شکل تو بنا لے. تو رونا تو بعض دفعہ اختیاری نہیں ہوتا، لیکن رونے والوں کی شکل بنا لینا تو مشکل نہیں ہے، تو وہ تو اس کے اختیار میں ہے. اپنے پورے دن کی زندگی کا جائزہ لو، اور جائزہ لے کر ایک ایک عمل کے بارے میں اپنی نیکیوں کی بھی اور اپنے گناہوں کی بھی فہرست مرتب کر لو، کتنی بڑی دولت ضائع ہو گئی. اور تیسری قسم وہ وقت ہے، تو یہ تو اچھے اور برے اعمال کے بارے میں جو نتیجہ نکالیں گے وہ، اور تیسری قسم وہ وقت ہے جو ہم نے لایعنی میں ضائع کیا، یعنی جس کا کوئی مصرف نہیں. ٹھیک ہے، تم سے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، نفس نے کہہ دیا تھا کیونکہ اس پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن یہ تو سوچو کہ تم نے دولت کتنی ضائع کر دی، اس پر حسرت تو ہونی چاہیے. تو بعض مرتبہ لایعنی کے بارے میں یہ غلط فہمی میں انسان مبتلا رہتا ہے کہ چونکہ یہ گناہ کا کوئی کام نہیں ہے تو اس پر پکڑ تو نہیں ہے، لیکن ساتھ میں جو قیمتی زندگی کے وقت کو ضائع کیا اس پر تو افسوس اور ندامت ہونی چاہیے، اس پر تو حسرت تو ہونی چاہیے. اور اگر تدیع اوقات پر بھی کوئی حسرت نہیں ہوتی تو پھر ماتم کا مقام ہے کہ وقت جا رہا ہے، گزر رہا ہے، بلکہ گزر چکا ہے، اور ہم خالی کے خالی رہے. زیادہ نہیں 5 منٹ یہ روزانہ کا مراقبہ کر لو، یہ ہے محاسبہ، اور اس کا تدارک کر لو کیونکہ ابھی تدارک کا وقت ہے. حاجی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کی دعا. حاجی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ وہی بزرگ ہیں جن کے متعلق پچھلے ہفتوں میں ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے کچھ باتیں ان کی پڑھ کر کے سنائی تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو یہاں پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنایا تھا، وہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ملتان میں اسکول کے ماسٹر تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت بھی ملی. اندازہ کرو کتنے نیک آدمی ہوں گے، اسکول ماسٹر ہیں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو رگڑے کتنے دیے، یہ ان کی سوانح عمری سے معلوم ہو سکتا ہے. ان کے ملفوظات میں میں نے پڑھا کہ میں تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ، قیامت کے دن آپ میرا حساب لے کر یہی تو بتائیں گے کہ یہ مجرم ہے.
یہی بتانا چاہیں گے نا کہ یہ مجرم ہے، یا اللہ میں اپنے مجرم ہونے کا ابھی اقرار کرتا ہوں، تو یہ تہجد کے وقت دعا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن تم جب میرا حساب لوگے تو یہی تو بتانے والے ہیں کہ تم مجرم ہے، تو میں ابھی ہی اس دنیا میں مجرم ہونے کا اقرار کرتا ہوں، تو یا اللہ میں اپنے مجرم ہونے کا ابھی اقرار کرتا ہوں، خود اقرار کرتا ہوں. جو آدمی خود مجرم ہو اور مجرم ہونے کا اقرار کرتا ہو اس پر گواہوں کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو اقرار کر رہا ہو کہ میں مجرم ہوں اس پر گواہ لانے کی کیا ضرورت؟ گواہ تو اس وقت لایا جاتا ہے جبکہ کوئی اپنے جرم کا اقرار نہ کرے، اس کے لیے عدالت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ مجرم ثابت کریں گے انجام اتنا ہی ہوگا کہ مجھے دوزخ میں ڈالیں گے، اس لیے میں معافی کا طلبگار ہوں، آپ کے عذاب کا تحمل مجھ سے نہیں ہو سکے گا، معاف کر دیجئے، میرا کام جرم کرنا اور آپ کا کام معافی دینا ہے، آپ معاف کر دیجئے. تو یہ بزرگان دین کا رویہ اور طریقہ اللہ تعالیٰ کو منوانے کا، اور کس طرح سے اپنا وہ محاسبہ کرتے تھے. تو جو جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور جتنا اللہ کی پہچان، جتنی اللہ کی پہچان اسے حاصل ہوتی ہے، تو محاسبہ میں اس کا نتیجہ ہمیشہ ہی نکلے گا کہ میں بڑا کوتا ہوں، اس کا نتیجہ کبھی یہ نہیں نکلے گا کہ میں بہت اونچے پائے کا بزرگ ہوں اور بہت نیک عمل کر رہا ہوں. تو یہی حالت تھی ان بزرگان دین کی، روزانہ کی محاسبہ سے تلافی ہو جائے گی. روزانہ اگر اس محاسبہ کی عادت ڈال لی جائے جبکہ کوئی تم پر دنڈا لے کر نہیں کھڑا اور کوئی تم پر پہرا نہیں دے رہا، انشاءاللہ بہت کچھ تدارک ہو جائے گا. یہ بکھرے ہوئے بیر دوبارہ جھولی میں ڈال سکتے ہو، یہ اجری ہوئی کھیتی دوبارہ لہلہا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کا انتظام کرو. بددیانتوں کی وجہ، حقوق العباد کے معاملے میں جو بددیانتیاں ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں جو بے اعتدالیاں ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ اوپر سے نگرانی کرنے والا کوئی ہے نہیں اور اندر بندوں نے اپنی نگرانی کرنا چھوڑ دی. تو اوپر سے تو حکومتی سطح سے جب کسی کو یہ پتا چل جاوے کہ کوئی میری نگرانی نہیں کر رہا ہے، پولیس وغیرہ کی کوئی پہرا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جرم عام ہو جاوے گا. تو ایک تو یہ کہ حکومت یا پولیس وغیرہ سے جو ڈر ہوتا ہے، اگر وہ ڈر ہی اٹھ جاوے تو ظاہر ہے کہ جرم ہوگا، اور دوسرا یہ کہ خود اپنے بارے میں نگرانی کو چھوڑ دے. ٹھیک، تو دنیا میں یہی بات پائی جاتی ہے. تو اور اندر بندوں نے اپنی نگرانی کرنا چھوڑ دی. اوپر تو حساب لینے والا ایک ہی دن حساب لے گا، تم مطمئن ہو، اور بندوں کی نظر بیچاری کمزور ہے. تو بندوں کی نظر میں ساری چیزیں تھوڑی آتی ہے، وہ تمہاری خلوت تک کہاں پہنچے گی؟ اور قانون کا ہاتھ اپاہج ہے، تم جب چاہو اس کا پنجہ مروڑ ڈالو، وہ تمہارے دامن تک نہیں پہنچے گا. تم مطمئن ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں پکڑ سکتی، ہم نے ایسی ترکیب سے جرم کیا ہے کہ نشان قدم بھی مٹا دیے ہیں. تم نے سمجھا کہ ہم نے ثبوت مٹا دیے، ثبوت موجود ہیں، یوم الحساب آئے گا تو سارے ثبوت پیش کر دیے جائیں گے. ہم محاسبہ آخرت کو بھول گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج دنیا میں جو فساد پیدا ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ یوم الحساب کو بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا کہ حساب ہونے والا ہے، ایک ایک پائے کا، ایک ایک ذرہ کا حساب لیا جائے گا. ترمذی شریف کے حوالے سے مشکات میں روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامۃ حتی یسأل عن خمس، ان عمره فیما افناه وان شبابه فیما ابلاه وان ماله من اين اکتسبه وفیما انفقه وماذا عمل فیما اذا علم. بندے کے قدم اپنی جگہ سے تلیں گے نہیں جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا، اپنی عمر کہاں برباد کی تھی، اپنی جوانی کہاں بوسیدہ کی، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، عالم سے سوال ہوگا کہ جو علم سیکھا تھا کیا اس پر عمل بھی کیا تھا یا نہیں، چوتھا سوال مگر مشکل جواب، حساب دو. دیکھنے میں بظاہر چھوٹا سوال مگر مشکل جواب، حساب دو، دیکھنے میں بظاہر چھوٹا سا سوال ہے، اس کو حل کرو، لیکن ذرا اس سوال کا جواب لکھنے بیٹھو تو تم کہو گے کہ یاد نہیں رہا، کمپیوٹر تم کو دے دیا جائے گا جس میں تمہارا زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہے، تاکہ دیکھتے رہو اور لکھتے رہو۔ جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ وہ کہاں بوسیدہ کی تھی، الشباب شعبۃ من الجنون، ہے نا یہ جوان کسی کی نہیں سنتا، بدھو کی نہیں سنتا، عقل پر پردہ آ جاتا ہے۔ اس نے حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ، برخوردار نصیحت سن لو، کیونکہ سعادت مند بچے بوڑھوں کی نصیحت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر جانتے ہیں۔ تو برخوردار نصیحت سن لو، کیونکہ سعادت مند بچے بوڑھوں کی نصیحت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر جانتے ہیں۔ جوانی کی نعمت کی قدر کرو، بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا لو۔ مجھ سے نہ ہو سکا تو تم تو کرو، یہ جوانی اس قسم کی ہے کہ یہی زمانہ حقیقت میں کام کرنے اور کمانے کا ہے۔ بچپن کا زمانہ تو لاشعوری کا زمانہ ہے، اور بڑھاپے کا زمانہ میری طرح معذوری کا زمانہ ہے، یہی جوانی کا زمانہ ہے۔ اگر کمالات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسی جوانی کے زمانے میں حاصل کر سکتے ہو۔ اپنے کو غارت اور برباد کرنا چاہتے ہو تو بھی یہی زمانہ ہے، اس کے لیے موضوع ترین زمانہ ہے۔ بلندیوں پر جانا چاہتے ہو تو آسمان سے اوپر تک پہنچ جاؤ گے، اور نیچے گرنا چاہتے ہو تو بہائم سے، درندوں اور چوپائیوں سے بھی نیچے جا سکتے ہو۔ اسی جوانی کے زمانے میں اگر نیک بننا چاہو تو فرشتے تم پر رش کرے، اور رخ دوسری طرف کر لو تو شیطان تم سے پناہ مانگے۔ حالانکہ جوانی بھی زندگی ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے سوال کا پرچہ الگ دیا گیا ہے۔ وہ ان شباب ہی فیما افنا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ کہاں بوسیدہ کر دی تھی۔
بسم اللہ تعالیٰ، جو باتیں کہی گئیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور محاسبہ کے سلسلے میں جیسے کہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم بارہا اپنے متعلقین سے بتاتے رہتے ہیں کہ محاسبہ بہت ضروری ہے، تو اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ محاسبہ جو شخص کرے گا تو ظاہر ہے کہ ہر روز کا ریکارڈ جو ہے اس کا صاف ستھرا رہے گا، اس لیے کہ اصل تو محاسبہ میں گناہوں سے جو توبہ وغیرہ کرنی ہے وہ خود بخود اس کے سامنے آئے گا، اور شکر ادا کرے گا تو ظاہر ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، نیک عمل پر جو شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شکر کے نتیجے میں اور مزید نیک کام کرنے کی توفیق دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرے اور اپنی زندگی میں اس کو جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی وصحاب اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ ان شاء اللہ ذکر کے مجلس میں